جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ سلسلہ دار الافتاء لیے حاضر ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے جو رجب المرجب کے فضائل پر مشتمل رسالہ لکھا ہے اس کے اندر درود پاک کی جو فضیلت بیان کی ہے آپ کو سناتا ہوں. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے انشاءاللہ تعالی جوابات کا سلسلہ ہوگا, تو آئیے سوالات کی ابتدا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کال
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں بال اپنے کاٹ سکتی ہیں, مطلب فیشن نہ کریں, اور ویسے ان کو سیٹ کرنے کے لیے برابر کرنے کے لیے آیا کہ وہ بال کاٹ سکتی ہیں یا نہیں؟
جی حضور کیا فرمان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی بہنیں بالوں کو کاٹ سکتی ہیں, لیکن اس میں کچھ شرائط موجود ہیں کہ ان شرائط کی پابندی کرنا ان کے لیے لازمی ہوگا. اول تو ان کو اتنے چھوٹے بال کروانا کہ جس سے مردوں کی مشابہت ہو, یعنی جیسے مردوں کے بال ہوتے ہیں اس طرح انہوں نے چھوٹے بال کروا لیے, کندھے سے اوپر کروا لیے, تو یہ چونکہ مردوں سے مشابہت ہو گئی تو یہ عورتوں کو منع ہے. یعنی حدیث پاک کے اندر ان عورتوں کے اوپر لعنت کی گئی کہ جو مردوں سے مشابہت کرتے ہیں, یعنی ان کے جیسے بنتی ہیں, اور ایسے ہی ان مردوں کے اوپر لعنت کی گئی جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نہ ہو کہ جس سے مردوں سے مشابہت ہو, اور دوسرا یہ کہ ایسی فاسقہ فاجرہ عورتوں سے بھی مشابہت نہ ہو, جیسے بدکار عورتیں ہوتی ہیں, بری عورتیں ہوتی ہیں, وہ اس انداز کے بال کٹواتی ہیں, تو اس طرز کے بال کٹوانا عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ بال لمبے ہیں تھوڑے بہت کٹوا لیے کہ جیسے بعض اوقات جو ہے وہ بالوں کے آخر کے اندر گٹھان بن جاتی ہے یا اس طرح کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں, تو ان کو کٹوانے میں حرج نہیں ہے, جبکہ مردوں سے اور فاسقہ فاجرہ عورتوں سے ان کی مشابہت نہ ہوتی.
ٹھیک. یہاں میرے پاس سوال ایس ایم ایس کے ذریعے یہ آیا ہے کہ کیا نفلی روزہ بغیر سحری کے رکھ سکتا ہے؟
لیکن نفلی روزہ ہو یا فرض روزہ ہو یا قضا روزہ ہو یا نظر منت کا روزہ ہو, سحری کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. یعنی اگر سحری کریں گے تو یہ مفید ہے, فائدہ دے گی, سنت کا ایک ثواب الگ ملے گا, اور دن بھر اس سے آپ کو قوت حاصل ہوگی, مضبوطی حاصل ہوگی. لیکن اگر کسی نے سحری نہیں کی تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ہو جائے گا جبکہ اس نے روزے کی نیت کی بھی ہے. یعنی اگر وہ نفل روزہ رکھنا چاہ رہا ہے یا فرض روزہ رمضان کا رکھتا ہے تو اس میں تو یہاں تک اسے اجازت ہے کہ اگر اس نے فجر کے بعد, صبح صادق کے بعد جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, تو زہوائی کبرا سے پہلے جس کو ہم عام طور پہ زوال کا وقت کہتے ہیں, اس سے پہلے وہ اس کی نیت کر سکتا ہے کہ میں آج روزے سے ہوں, یعنی صبح سے میں روزے سے ہوں, اگر اس نے قصدن کچھ جان بوجھ کر کھایا پیا نہیں ہے. تو نیت اصل ہے کہ نیت آپ نے کی ہے تو اس صورت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. سحری اگر نہیں کی تو اس صورت میں روزہ ہو جائے گا, لیکن بہرحال ایک سنت, اور ایک ایسی سنت کہ جس کے ذریعے سے روزے میں آپ کو قوت حاصل ہوتی ہے وہ آپ سے چھوٹ گئی. بعض لوگ اس میں فخر کرتے ہیں کہ ہم نے سحری نہیں کی, بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے, تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے, آپ سے ایک سنت چھوٹی ہے. آپ کو اس پر افسوس ہونا چاہیے, دکھ ہونا چاہیے کہ مجھ سے سحری چھوٹ گئی. لیکن اگر سحری کسی کی چھوٹ گئی ہے تو پھر اس پر بھی روزہ اگر فرض ہے تو وہ تو اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے, اور اگر فرض نہیں ہے نفلی روزہ ہے تو بھی وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے.
اچھا حضور, اسی سے متصل ایک سوال ہے کہ جس کے فرض روزے چھوٹ گئے ہوں وہ رجب کے روزے رکھ سکتا ہے؟
دیکھیں بہتر یہ ہے کہ وہ جو اس کے قضا روزے چھوٹے ہوئے ہیں اس کو جلد سے جلد ادا کرے, کیونکہ اس پر لازم ہے. جبکہ جو دیگر روزے ہیں وہ نفلی ہیں, اگر وہ نہیں رکھے گا تو اس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے, رکھے گا تو ثواب ملے گا اور نہیں رکھے گا تو اس پر گناہ نہیں ہے. بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ پہلے جو قضا روزے ہیں ان کو رکھے, پھر اس کے بعد نفل روزے رکھنا شروع کرے.
اچھا, یہ میسیجز مسلسل اس پہ رجب کے اس پہ آ رہے ہیں کہ رجب کے روزے کی نیت کیا کی جائے گی اور روزے رکھنے اور افطار کرنے کی دعا کیا ہوگی؟
رجب کے روزے کی نیت, جب آپ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں تو نفل روزے ہی کی نیت کریں گے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کل کے دن کا روزہ رکھتا ہوں. ان جیسے رات میں آپ نیت کر رہے ہیں تو یہ نیت کریں گے, اور بالفرض آپ کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے اور آپ نے صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے جان بوجھ کے اور آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں. تو یہ افطار کے وقت کی کوئی نیت الگ سے نہیں ہوتی, وہ کھانے کے وقت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں, اور افطار کرنے کے بعد اللہم لک صمت وعلی رزقی کا افطر تو یہ پڑھ لیں, دعا ادا ہو جائے گی آپ کی.
یعنی جو رمضان میں ہم دعا پڑھتے ہیں افطار میں وہی دعا پڑھ لیں. جی جی, کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ جان اور مال کا صدقہ جس کو دیں گے تو کیا اس کے اوپر مصیبت آتی ہے؟ اور جو کہتے ہیں کہ ہم صدقہ نہیں لیتے تو کیا ان کو بتائے بغیر صدقہ دے سکتے ہیں؟ اور کیا یہ صدقہ ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ کیا یہی صدقہ نافلہ کہلاتا ہے؟ اور صدقہ اور خیرات میں کیا فرق؟ کیا یہ بھی اللہ کی راہ میں دینا کہلائے گا؟
یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب ہیں, ان کو نماز آتی نہیں, اور اگر میں ان کو سکھانے کی کوشش کروں تو ان کی زبان پر صحیح نہیں ہے, تو میں اس میں کیا کروں, کیسے ان کو نماز پڑھاؤں, کیا اس کا حل ہوگا, پلیز بتا دیجیے مجھے.
انشاءاللہ سر, چونکہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگ صدقہ خیرات اس طرف رجحان ایک بہت بڑھ جاتا ہے, تو سب سے پہلے تو صدقہ کے متعلق جو انہوں نے پوچھا,
کافی سارے سوالات انہوں نے ایک ساتھ کیے ہیں اس حوالے سے. تو جو صدقہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دیا تو اس کے اوپر بلا آئے گی. آپ سے بلا کا ٹل جانا اپنی جگہ پر ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور اس چیز کا توہم وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری بلا اس کے اوپر چلی گئی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات آپ نے یہ بیان کی کہ جس کو دیں اگر وہ صدقہ نہیں لیتا تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ کوئی بتانا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ بھی اگر کسی کو دیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اسے بھی زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے, آپ تحفے کے طور پر بھی اس کو رقم دے سکتے ہیں. تو اسی طرح جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کو کوئی بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ صدقہ دے رہے ہیں, بلکہ آپ تحفہ کہ اپنی طرف سے ہدیہ کہ اسے رقم دے سکتے ہیں. صدقہ اور خیرات میں آپ نے فرق کے بارے میں پوچھا, تو صدقہ اور خیرات, اصل میں خیرات یہ اصل تو عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی, نیکی, یہ نیکیوں کی جمع, یعنی خیر کی جمع خیرات آتی ہے, تو بھلائیوں کو کہا جاتا ہے نیکیاں خیرات, اور صدقہ بھی اس کی ایک قسم ہی ہے کہ وہ بھلائی ہے صدقہ کرنا بھی. ہمارے یہاں عام طور پہ جو خیرات استعمال ہوتا ہے وہ بھیک دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر, ورنہ عربی زبان کے اندر یہ بھلائی کو بولتے ہیں. تو عام طور پہ جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ بھی خیر ہے, وہ بھی خیرات کے قبیل سے تعلق رکھتی ہے, یا ویسے ہی کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے اوپر وہ واجب نہیں ہے, یعنی نہ زکات ہے نہ صدقہ فطر ہے نہ آپ نے کوئی شرعی منت مانی ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ پر یہ رقم لازم ہوتی ہو, تو ایسے رقم کو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے. یہ اپنی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں, یعنی اگر وہ مستحق ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں, اس کو دینا یہ بہتر ہے.
دوسرا سوال یہ تھا حضور کے والد کو نماز نہیں آتی, اس کا کیا کریں؟
والد کو نماز نہیں آتی, اسے کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی زبان پہ چڑھتا نہیں, دیکھیں حتی الامکان تو کوشش کرنا ہوگی کہ ان کو یہ سکھانا ہوگا, بالخصوص جو چیزیں پڑھنا نماز میں فرض ہے ان کو تو جلد سے جلد آپ سکھانے کی کوشش کریں. جیسے سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی یعنی کم از کم ایک آیت کا پڑھنا یہ نماز کے اندر فرض ہے, تو ایک آیت ان کو لازمی طور پہ سکھائیں. اسی طرح سورۃ الفاتحہ مکمل اور ایک چھوٹی سورت یا تین آیتیں یا ایک بڑی آیت جو تین آیتوں کے برابر ہو اس کو سیکھنا چونکہ واجب ہے, تو یہ جلد سے جلد ان کو سکھائیں, اتنا کم از کم سکھا دیں. اسی طرح التحیات ان کو اچھی طریقے سے سکھا دیں تاکہ وہ اپنی نمازوں کو ادا کر سکیں, اور جب تک وہ ادا نہیں کر پا رہے ان کی زبان نہیں چل رہی تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازیں کسی صحیح تلاوت والے کے پیچھے ادا کریں, یعنی فرض اس کے پیچھے وہ ادا کریں گے. اور اسی طرح جب تک یہ سیکھ رہے ہیں اس وقت تک یہ جو نمازیں پڑھتے رہیں گے ان کی نماز ہو جائے گی. جلد سے جلد جو چیزیں ان پر سیکھنا لازم ہے وہ ان کو سکھا دیجیے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. بہت اچھا. مصحف میسج پہ سوال یہ ہے کہ چاند کی پہلی رات کو کچھ لڑکیاں بال کاٹتی ہیں کہ اس سے بال جلد لمبے ہوتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟
ہو سکتا ہے کہ ٹوٹکا ہو, شرعی اعتبار سے تو کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اگر جائز طریقے سے کاٹتی ہیں تو کاٹنے میں مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹوٹکا ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے بڑھ جاتے ہوں, لیکن شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
یہ سوال کر رہے ہیں کہ صاحب میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں لیکن میں ابھی تک اپنے زیورات میں کوئی زکات نہیں دی, کائنڈلی میری رہنمائی کیجیے.
دیکھیں اگر تو آپ کے پاس اتنے زیورات ہیں سونا چاندی کے جس کی بنیاد پر آپ پر زکات فرض ہو جاتی ہے, یعنی آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی ضرورت کے علاوہ رقم ہے یا اتنا سونا ہے 7.5 تولہ آپ کے پاس موجود ہے یا بیچنے کا سامان آپ کے پاس اتنا موجود ہے, یہ تمام کا تمام ملا کر اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے گا تو آپ پر زکات دینا یہ فرض ہو جائے گا. جتنے سال کی نہیں نکالی حساب لگا کر ان تمام کی زکات ادا کرنا آپ کے پر واجب ہے, اور ساتھ کے ساتھ توبہ کرنا بھی آپ پر ضروری ہے.
ٹھیک ہے جی, ویڈیو کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ جو میت کی تدفین کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ تیجے کا کھانا, 10واں اور 40واں کا کھانا, یہ کون لوگ کھا سکتے ہیں اور کون نہیں کھا سکتے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
جو
تیجے کا جو کھانا ہے یعنی میت کے انتقال کے بعد جو 3 دن کے ہوتے ہیں یہ سوگ کے ہوتے ہیں, اس میں جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف جو فقراء ہیں یعنی وہ لوگ کے جو شرعی فقیر ہوتے ہیں جن کو زکات لگتی ہے جی, ایسے افراد کو کھلایا جا سکتا ہے جو اغنیا ہیں یعنی ایسے افراد کے جن کو زکات نہیں دی جا سکتی ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو 10واں 40واں وغیرہ ہے اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ یہ کھانا غربا ہی کو کھلایا جائے, مسکینوں کو کھلایا جائے, جو مستحقین ہیں ان کو کھلایا جائے. اغنیا کو چاہیے کہ اس کھانے سے بھی پرہیز کریں, لیکن وہ کھائیں گے تو اس صورت میں گناہگار نہیں ہوں گے.
ٹھیک جی, ایک اور ویڈیو سوال. ٹھیک ہے دیجیے.
ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو کتنے دن تک ان کی رخصتی کر دینی چاہیے؟
جی
دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو ہے شرعی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے شریعت اس میں کوئی اس کی مقدار نہیں رکھتی کہ آپ نکاح کے کتنے عرصے کے بعد رخصتی کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسی دن رخصتی کی جائے, دوسرے دن رخصتی کی جائے, یا 1 مہینے کے بعد رخصتی کی جائے, یا 1 سال بعد رخصتی کی جائے, اس کی کوئی مقدار شریعت نے نہیں رکھی. بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد رخصتی کر دی جائے. اور معاشرتی پہلو کے اعتبار سے جو معاملات سامنے آتے ہیں کہ عام طور پہ نکاح کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد چونکہ ان کے آپس میں تعلق قائم ہو جاتے ہیں, گفتگو ہوتی رہتی ہے, اور بسا اوقات معاملات بگڑ جاتے ہیں اور پھر نوبت جو ہے وہ خراب ہو, معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور نوبت جو ہے وہ رشتہ ٹوٹنے تک پہنچ جاتی ہے. اگر یہی معاملہ وہ گھر پہ موجود ہوتی تو بہت دفعہ ایسا نہیں ہوتا, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد رخصتی کر دی جائے, اس کے اندر تاخیر نہ کی جائے, ورنہ معاملات بہرحال خراب ہوتے ہیں. ہاں البتہ شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ درمیان میں اگر وقفہ ہوتا ہے تو اس سے نکاح پر فرق نہیں پڑے گا, نکاح آپ کا باقی اور برقرار رہے گا.
ٹھیک جی, کالز دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ با جماعت جب نماز ادا کی جا رہی ہو تو مقتدی جو ہے وہ دوسری رکعت میں ملتا ہے اور دوسری رکعت کی قرأت سنتا ہے. اب جب سلام پھیرنے کے بعد مقتدی جس کی 1 رکعت رہ گئی ہے وہ جب رکعت پڑھے گا تو اس میں قرأت وہ کون سی کرے گا؟ آیا کہ وہ جو دوسری رکعت میں امام نے قرأت کی ہے اس صورت سے کوئی پہلے والی صورت پڑھے گا یا بعد والی پڑھے گا؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
میرا ہاتھ جلا ہوا ہے تو پھر میں کس طرح وضو کروں اور نماز کس طرح پڑھوں؟ کیا میں بیٹھ کے اور میرا ہاتھ اور پاؤں دونوں جلے ہوئے ہیں؟
اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے.
آمین آمین.
جی پہلا سوال, نماز با جماعت مقتدی دوسری رکعت میں ملتا ہے,
اس میں دیکھیں یہ خیال سے ان کو پیدا ہوا ہے کہ دوسری رکعت میں یہ چونکہ ملے ہیں, اب امام کے بعد یہ جب تلاوت شروع کریں گے تو ان کے لیے لازم ہو جائے گا کہ کیا امام نے جو سورت پڑھی اس کے بعد ہی پڑھیں, ورنہ یہ الٹا قرآن پڑھنا کہلائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت کے اندر شامل ہوئے ہیں اور 1 رکعت کی تلاوت آپ نے سنی ہے تو آپ اس بات کے مختار ہیں, آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو وہ سورت پڑھیں کہ جو امام نے تلاوت کی ہے اس کے بعد والی پڑھیں, اس سے پہلے والی پڑھیں، یا امام صاحب نے جو سورت پڑھی ہے اس سورت کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کی اپنی قراءت ہے، امام کی قراءت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ سلام پھیر کر اس کی اقتدا سے نکل چکے ہیں۔
ٹھیک، اچھا، اور دوسرا جو بھائی جن کا ہاتھ جلا ہوا تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ دیکھیں، اگر تو جسم کا اگر اکثر حصہ آپ کا جلا ہوا ہے، یعنی اکثر حصہ وہ کہ جس پر آپ کو پانی بہانا ہوتا ہے، ہاتھ دھونے، پاؤں دھونے، اگر تو اکثر حصے پر زخم ہوا ہوا ہے کہ وہاں پر پانی ڈالنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر تو اس صورت میں ان کے لیے تیمم ہوگا کہ یہ تیمم کریں گے۔ اور اگر اکثر حصہ آپ کا ایسا ہے کہ جس کو آپ دھو سکتے ہیں اور کچھ حصے کے اوپر آپ پانی نہیں ڈال سکتے، تو پھر حکم یہ ہوگا کہ جتنا آپ دھو سکتے ہیں اسے آپ دھو لیں، اور بقایا کے اوپر آپ مسا کر لیں، یعنی گیلا ہاتھ اس کے اوپر پھیر لیں، اور اگر گیلا ہاتھ تکلیف دیتا ہے، پٹی بدھی ہوئی ہے، تو اس کے پٹی کے اوپر ہی آپ جو ہے وہ مسا کر سکتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو معاف ہے۔
ٹھیک ہے حضرت، یہ دو میسجز ہیں۔ اب پہلے یہ پوچھ رہے ہیں کہ رجب کے روزے میں کیا قضا روزے کی نیت کی جا سکتی ہے؟
نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ بہت عام پوچھا جانے والا مسئلہ ہے کہ جس کے روزے قضا ہو گئے ہوں تو کیا وہ رجب کے یا کسی بھی نفلی روزے کے اندر ان قضا روزوں کی نیت کر سکتا ہے؟ تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، یا تو آپ نفلی روزے کی نیت کریں یا پھر آپ قضا روزے کی نیت کریں، ایسا نہیں کر سکتے کہ دونوں روزوں کی نیت کریں۔ آپ قضا روزے رکھیں، اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں، باقی یہ کہ حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد بندہ اپنے قضا جو روزے ہیں ان کو ادا کر لے۔
ٹھیک ہے، یہ نماز سے نماز کا ایک مسئلہ اسی طرح کا ہے کہ تیسری رکعت میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، اس کے بعد سورت ملا لی فرض کی تیسری رکعت میں، تو کیا سورت ملانے سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟
دیکھیں، یہ بھی عام طور پہ ایک غلط ذہن کے اندر بیٹھا ہوا مسئلہ ہے کہ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر کوئی سورت ملا لیتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، یا اس کا ایسا کرنا غلط ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جب آپ تنہا نماز پڑھ لیں، اکیلے نماز پڑھ لیں کہ کسی وجہ سے آپ کی جماعت چھوٹ گئی، اب آپ نے تنہا نماز پڑھنا شروع کی، تو پھر تو بہتر ہے، یا جیسے اسلامی بہنیں اکیلے پڑھتی ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت ملائیں۔ یہ جو ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے، یہ امام کو منع کیا گیا ہے کہ امام جو ہے وہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملائے۔ اور اگر یہ چیز پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں پر گرا گزرتی ہے، بھاری پڑتی ہے ان کو، تو پھر تو امام کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ سورت ملائے، بلکہ وہ صرف سورت الفاتحہ پر اکتفا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں تو اس کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے کہ وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورت ملائے، اور اگر امام نے بھی ملا دی تو نماز بلال ان کی ہو جائے گی، سجدہ صاحب کی یہاں پر حاجت نہیں۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی، دو کالز سنائیے۔
میں بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ مفتی صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ رات کو پرندوں کا شکار کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، کہانی رہنما فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
جی حضور، رات کو پرندوں کا شکار کرنا،
جی اصل میں رات کو ہو یا دن کو ہو، پرندے ہوں یا جانور ہو جن کے شکار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو شکار کرنا جائز ہے، شکار کرنا جائز ہے، شکار کھیلنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ شکار کرنا چاہتا ہے اور اس کو اس کی حاجت ہے، مثلا وہ اس کے ذریعے سے گوشت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اس کا کاروبار ہے کہ وہ پرندے پکڑتا ہے اور اس کو آگے بیچتا ہے، تو یہ شکار کرنا کہلاتا ہے، تو ضرورت کی وجہ سے اس کی تو اجازت دی گئی ہے، لیکن شکار کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ایک بڑی تعداد ہے جو شکار کھیلتی ہے، یعنی مچھلیوں کا شکار کھیلے گی تو سارا سارا دن وہ اس کے اندر کانٹا ڈال کے پانی کے اندر بیٹھے رہیں گے، ڈور ڈال کے بیٹھے رہیں گے، اور اس طرح اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد مچھلی کا حصول نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو کہا جائے کہ اتنی مچھلی آپ کو یہاں سے ہم دلا دیتے ہیں، اس کو پسند نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ جو پکڑی ہوتی ہے اس سے ان کو کوئی حاجت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ اس کو پھینک بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک مشغلہ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے جس کو وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جانوروں کا اس طرح شکار کرنے کی شریعت مطہرہ نے ضرورت کے تحت اجازت مرحمت فرمائی ہے، یہ آپ کے کھیل کود کے لیے نہیں شکار کی اجازت دی گئی۔ اب رہا رات کو، تو رات کے حوالے سے بھی علماء نے واضح طور پر اس کی اجازت پر حمد فرمائی کہ رات کے وقت بھی پرندوں کا شکار کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک روایت موجود ہے کہ جس میں یہ منع کیا گیا کہ رات کے وقت پرندے جو ہوتے ہیں اپنے گھونسلوں کے اندر ہوں تو رات کے وقت ان کے اوپر ان کا شکار نہ کیا جائے, ان کو اٹھایا نہ جائے, کہ رات ان کے لیے امان ہے. لیکن یہ روایت انتہائی ضعیف ہے اور بعض علماء نے اس کو موضوع قرار دیا ہے. جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ رات کے وقت میں بھی پرندوں کا شکار کرنا یہ جائز.
دوسرا سوال یہ تھا کہ سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ سگریٹ پینا ایسی چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس کو وضو ٹوٹنے کی چیزوں کے اندر شمار کیا گیا, اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان میں سگریٹ پینا نہیں ہے. لیکن سگریٹ پئیں گے تو اس سے منہ کے اندر بو ہو جاتی ہے, اور جب منہ کے اندر بو ہو جائے تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب مسجد کے اندر جائے گا تو پھر تو اس کا جانا ہی حرام ہے مسجد میں اس حال میں. تو وہ بو دور کرنا اس کے لیے مسجد کے لیے ضروری ہوگا. اسی طرح نماز بھی اس حالت میں پڑھنا ممنوع ہے, تو اس کو دور کر کے پھر وہ نماز کے اندر آئے گا. دور کیے بغیر آنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. اسی طرح مسلمانوں کے درمیان جائے گا تو منہ کی بو ہوگی تو وہ ان کو اذیت دے گی. تو اس لیے اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسی بری لت عادت ہونی ہی نہیں چاہیے کہ جس کے اندر نقصانات ہی نقصانات ہیں. اور اگر بالفرض کسی نے پی ہے تو پھر اس صورت میں ان سگریٹ کسی نے پی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طریقے سے اپنے دانتوں کو منہ کو صاف کر لے تاکہ اس کی بو دوسروں کو تکلیف نہ دے.
ٹھیک جی, ویڈیو کال سنائیں اور دکھائیے.
میرا یہ آپ سے سوال تھا کہ پرائز بول کے حوالے سے کہ کیا ہم یہ پرائز بون کے اوپر جو اماؤنٹ اوپر لیتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ میرے جاننے والے کچھ ہیں, انہیں میں زکات دینا چاہتا ہوں, تو کیا میں رمضان سے پہلے زکات ادا کر سکتا ہوں؟
دو سوالات ہوئے.
صحیح جی, اس کو اون پر خرید و فروخت بولتے ہیں کہ عام طور پہ یہ جو پرائز بونڈ ہوتے ہیں جو کھلنے والے ہوتے ہیں یعنی جن کی قرآن دازی ہونے والی ہوتی ہے تو اس وقت یہ پرائز بونڈ کچھ مہنگے بیچے جاتے ہیں.
صحیح,
تو یعنی کوئی اس وقت خریدنا چاہتا ہے تو کچھ مہنگے یہ بیچتے ہیں.
صحیح,
تو شرعی اعتبار سے تو یہ جائز ہے. البتہ بتایا جاتا ہے کہ شاید قانون اس سے منع کرتا ہے. اگر واقعی قانون اس سے منع کرتا ہے تو پھر اس سے بچنا ضروری ہوگا, ورنہ شرعاً اس کی خرید و فروخت درست ہے.
ٹھیک,
رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے بھی سکتے ہیں اور بعض صورتوں میں دینا یہ ضروری ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص شعبان میں مثال کے طور پر صاحب نصاب ہوا ہے, اب اس پر لازم ہے کہ جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا ہے اسی تاریخ کو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اب وہ انتظار کرے گا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا. مثلاً 10 شعبان کو وہ اس کے پاس پہلی دفعہ اتنا مال آیا تھا کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے, تو اب اگلی 10 شعبان جو آئے گی اس میں اس پر زکوٰۃ کا دینا یہ فرض ہو جائے گا. اب 20 دن اس کو انتظار کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. لہذا آپ جن کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اول تو ان کو رمضان سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, جبکہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو آپ اسے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے اوپر ہوئی پہلے فرض جاتی ہے تو پھر تو پہلے دینا آپ کے اوپر لازم ہوگا.
سوال آیا ہے میسج کے اوپر کہ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد یا رسول اللہ کا
جی بالکل کہا ہے. کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس طرح کے واقعات موجود ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ, اور بعض میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان کا پاؤں سن ہو گیا تھا, تو کسی نے کہا کہ آپ کے نزدیک جو سب سے محبوب ہستی ہے اسے یاد کیجئے, تو انہوں نے یا محمد یعنی یا رسول اللہ یہ نام پکارا, تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا فوری طور پر. امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نسیم الریاض میں کہ یہ اہل مدینہ کا معمول تھا کہ جب بھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا کرتے تھے.
کیا بات.
اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر یہ روایت نکل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وضاحت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کے اندر کی ہے کہ وہ بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امت میں قحط پڑا ہوا ہے, تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجئے. تو حضور علیہ السلام کے خواب میں تشریف لایا اور فرمایا کہ انقریب عمر کو خبر دو جا کے کہ انقریب تم پر بارش برسائی جائے گی.
کیا بات
ہے. یہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو پکارا. اسی طرح جنگ یمامہ ہوئی تو ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اور امام ابن اسیر نے الکامل کے اندر یہ نقل کیا کہ وہاں پر مسلمانوں کا نعرہ ہی یا محمدہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے. تو یہ بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ہے حل الانتباہ کے نام سے, جو فتاوی رضویہ کی 29 جلد کے اندر موجود ہے. تفصیل کے ساتھ اس میں اعلی حضرت نے ان واقعات کو ذکر فرمایا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید ہے کہ سائل محترم کی تسلی ہو گئی ہوگی. رجب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کون سی عبادت کی جائے.
دیکھیں رجب کا مہینہ علماء نے اس حوالے سے بہت ساری مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے کہ آپ دیکھیں جب بھی کوئی اہم موقع آتا ہے یا کوئی اہم کام بندے کو کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے.
یعنی
دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں کہ کوئی خاص ایونٹ آتا ہے تو ہم پہلے سے اس کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں کہ جب وہ خاص موقع آئے گا تو ہم اس وقت اپنی پریکٹس مکمل کر چکے ہوں. تو رجب کے حوالے سے علماء نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی اور طرح طرح کی اس کی مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ اصل مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اس مہینے میں بندہ نفل ادا کرتا ہے تو فرض کا ثواب, فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے جب ابتدا کرے گا رجب سے تو رجب سے اپنے آپ کو عادی بنائے گا تو رمضان کے اندر اس کو عبادت کے اندر راحت حاصل ہوگی, آسانی حاصل ہوگی. اچانک بندہ رمضان کے اندر عبادت شروع کرتا ہے تو بسا اوقات یہ اس کے اوپر بھاری پڑتا ہے, شاق پڑتا ہے, مشکل ہوتی ہے. لیکن اگر پہلے اسی مثال کے طور پر کچھ نہ کچھ روزے رکھنے کا رجب کے اندر شعبان کے اندر بندہ عادی ہے تو رمضان میں کوئی مشقت نہیں ہوگی. بندہ رجب سے ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دے, کچھ نہ کچھ قرآن پاک روز پڑھ رہا ہے. ویسے تو روزانہ ہی قرآن پاک پڑھنا چاہیے, اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے. لیکن رجب کے اندر بندہ خاص طور پہ شروع کر دے تو رمضان کے اندر قرآن پاک کا ختم کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ نوافل پڑھنا بندہ شروع کر دے تو رمضان کے اندر ان نوافل کو پڑھنا اس کے لیے سہل ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے سارا سال اس کو یہ سعادت ملتی چلی جائے. تو عبادات بالخصوص قرآن مجید فرقان شمید کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا, کچھ نہ کچھ روزے رکھنے کی اپنی رجب کے اندر بھی عادت بنانی چاہیے. اسی طرح نوافل کچھ نہ کچھ پڑھنے کی عادت بنائے, ذکر و اذکار پڑھنے کی کچھ نہ کچھ عادت بنائے, تو انشاءاللہ رمضان کے اندر اس کی برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں
انشاءاللہ. ایک نفلی روزے کے حوالے سے یہ میسج آیا کہ نفلی روزہ اگر ٹوٹ گیا تو کیا کریں گے.
ٹوٹ گیا تو اس کی جگہ قضا کرنا ہوگی.
ٹھیک جی, دو سوالات دیجیے.
سر میرا سوال یہ ہے کہ آج سے میں 4-5 سال پہلے میں نے پلاٹ لیا تھا 2 محلے کا, تو ابھی وہ پوچھنا یہ ہے کہ اس پہ زکات جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے زکات.
حفاظت کے لیے گھر میں کتا پالنے سے متعلق احکام ارشاد فرما دیجیے.
حضرت یہ کہہ رہے ہیں 2 محلے کا پلاٹ لیا تھا تو کیا اس پہ زکات ہوگی. اس طرح یہاں میسج کے اندر بھی ایک سوال اسی قسم کا کچھ یہ آیا ہوا ہے کہ اگر ضرورت کے علاوہ زمین ہو تو زکات دینا فرض ہوگی.
لیکن زمین یا اس طرح کی جو بھی اشیاء ہیں وہ لیتے وقت کس نیت سے لی تھی اس کو دیکھا جائے گا. اگر آپ نے یہ پلاٹ لیتے وقت یہ نیت کی تھی کہ میں نے اس کو آگے بیچنے کی نیت سے آپ نے یہ پلاٹ لیا تھا تو اس کے اوپر زکات لازم ہوگی, اور ہر سال جو اس کی ویلیو ہوگی مارکیٹ ویلیو اس کے حساب سے آپ کو زکات دینا ہوگی. تو اگر آپ 3-4 سال سے زکات نہیں نکال لے تو اس صورت میں آپ پر لازم ہوگا کہ ان تمام سالوں کی آپ نے زکات نکالنی ہے. اور اگر آپ نے یہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے نہیں لیا تھا, رکھنے کے لیے لیا تھا یا کرائے پر چڑھانے کی نیت سے لیا تھا, تو پھر اس کی زمین کے اوپر زکات نہیں, زمین کی ویلیو کے اوپر زکات نہیں ہوگی.
صحیح. اچھا حفاظت کے لیے گھر میں کتا رکھنا.
دیکھیے حفاظت کے لیے گھر میں کتا رکھنے کی اجازت تو ہے, لیکن واقعی دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر اس کے بغیر حفاظت ہو سکتی ہے یا نہیں. اب مثال کے طور پر وہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی ڈاکہ پڑتا ہی نہیں ہے, چوری ہوتی نہیں ہے, کوئی ایسے معاملات ہے نہیں. اب یہ خواہ مخواہ میں گھر کے اندر جو ہے وہ کتا رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے, چوری ہو جاتی ہے, اور جو چوکی دار ہے وہ اس کے لیے کفایت نہیں کرتا. اب کوئی کتا رکھتا ہے تو کتا رکھنے کی اس کو اجازت ہوگی, ورنہ شوقیہ کتا رکھنا یا ہیلے بہانے رکھ کر بنا کر جو ہے وہ کتا رکھنا اس کی شرعاً اجازت بھی ناجائز ہے, شرعاً اجازت بھی نہیں ہے, اور اس سے رحمت کے فرشتے گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہوتے.
جی ایک اور ویڈیو سوال ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنا ذاتی گھر ہو، نہ وہ کاروبار کرتا ہو، اور اس کے پاس اگر 7.5 تولہ اگر سونا ہو تو کیا وہ زکات مانگ سکتا ہے، مانگنے کا حق رکھتا ہے یا لے سکتا ہے، یا اپنا وہ سونا بیچ کے زکات دے گا اور اپنا گھر چلائے گا؟ اس سونے کو اس کے گھر پہ رکھے ہوئے کم و بیش 5 سال ہو چکے.
جی حضور، کیا فرمایا؟
دیکھیں جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں اس میں تو خود اس بندے کے اوپر زکات واجب ہے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کو تو خود زکات دینا ضروری ہے، چھ جائے کہ وہ زکات کسی سے لے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ یا تو قرض لے کر یا سونے میں سے کچھ بیچ کر زکات ادا کرے گا، نہ یہ کہ وہ کسی اور سے زکات لے گا. اور ایسے پر اس کو یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کسی سے زکات کا مطالبہ کرے یا سوال کرے، بلکہ خود کمائے یا اپنا مال سامان وغیرہ بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ چلائے.
ٹھیک ہے. اچھا حضور، یہ سوال آیا ہے کہ سال کی اہم راتیں کون سی ہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟
بہت ساری اہم راتیں ہیں، ہر رات سمجھے کہ بندے کے لیے اہم ہوتی ہے، کیونکہ ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ ندا کی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں،
اللہ
ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرماؤں.
اللہ
تو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں خاص نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اس کی رحمت کی تجلی ہوتی ہے آسمان دنیا پر، کہ اس وقت جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بعض کے مطابق یہ رات کے ابتدائی حصے میں، بعض روایتوں کے مطابق رات کے درمیانی حصے میں، اور بعض کے مطابق یہ صبح صادق سے کچھ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں. تو ہر رات کچھ نہ کچھ کوشش کرنا چاہیے کہ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. بندے کو پوری رات غفلت کے اندر نہیں گزارنی چاہیے، رات میں اٹھ کے کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ضرور کرنی چاہیے. باقی اس کے علاوہ جو مشہور اور بڑی راتیں ہوتی ہیں وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، شب معراج یہ مشہور اور بڑی رات کہلاتی ہے، اہم رات کہلاتی ہے. اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل رات ہے. شب قدر وہ 27ویں شب ہوتی ہے، اور رمضان کے آخری حشرے کی ہر تاکر رات کے اندر اس کے ہونے کی امید ہوتی ہے، تو یہ اہم ترین راتیں ہوتی ہیں. اسی طرح عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی جو رات ہوتی ہے، اس میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں یہ تقسیم ہوتی ہیں، تو ان راتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. کچھ اور نہ ہو تو کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ کے، کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ضرور کرنی چاہیے.
ماشاءاللہ. مفتی صاحب کی بات کو میں اس طرح بڑھاتا ہوں، رسالہ کفن کی واپسی سے، کہ حضرت سیدنا ابو امام رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر 1 رجب کی پہلی یعنی چاند رات، دوسرا شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، تیسرا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات جو ہر ہفتے میں ایک بار آتی ہے اور ہم یہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، چوتھا عید الفطر کی چاند رات، اور 5واں عید الاضحیٰ یعنی ذوالحج کی، ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں رات. سیدنا خالد بن مادان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا. پہلا فرمایا رجب کی پہلی رات، کہ اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے. دوسرا شعبان کی 15ویں رات، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا شب برات کی رات میں عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے. عیدین کی راتیں، تیسری اور چوتھی رات جو ہے وہ دونوں عیدین کی راتیں ہیں، کہ رات میں عبادت کرے مگر دن کے اندر روزہ نہ رکھے. اور 5واں شب عاشورہ، کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں وائس کال ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی،
آج میرا یہ سوال ہے کہ پرائز بونڈل کا کام جائز ہے یا نہیں، آپ مجھے بتا دیں.
ٹھیک ہے بھائی، آپ کو بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ، فکر نہیں کریں. جی حضرت،
پرائز بونڈ کا جو کاروبار ہے وہ جائز ہے، پرائز بونڈ خریدنا بھی جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے، اور پرائز بونڈ پر نکلنے والا جو منافع ہوتا ہے وہ بھی حلال ہے، اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ کافی سارے سوالات آج شامل سلسلہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ تعالی علیہ
وسلم. نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے.